آگے کتاب پر دیکھیے، اذا رجعت فی صوتها خلت صوتها تجاوب اضعار على ربع ردی وما زالت شراب الخمور ولذتی وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. طرفة بن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور شاعر اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور ساتھ ایک باندی ہے اس کی گانا گانے والی، وہ اس کی صفات بھی بیان کرنے لگا، اس کی خوبیاں. کہتا ہے اذا رجعت فی صوتها خلت صوتها تجاوب اضعار على ربع ردی. رجع رجع یرجع ترجیع بھائی، ایک تو آپ نے فقہ کے اندر ترجیع اذان پڑھا ہوگا بھائی، ترجیع اذان یہ ہے اذان میں ترجیع کرنا کہ یہ جو شہادتین ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، یہ پہلے آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے اور پھر بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور یہ ترجیع ہے بھائی، ترجیع. تو لوٹانا دہرانا، دیکھو اس کو دہرایا جاتا ہے، پہلے آہستہ آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور پھر دہرایا جاتا ہے اونچی آواز میں. اچھا، یہاں پر ترجیع کا معنی ہے آواز کو لوٹانا، یعنی آواز کو لہرانا بھائی، گانا گانے والے گلے کے اندر آواز کو موڑتے ہیں بھائی، اس میں ترنم پیدا کرتے ہیں، اس کو لہراتے ہیں. اور یا جیسے آپ دیکھ لیں قرا حضرات بھائی، قاری حضرات جب کہیں پر مد آتا ہے آواز کو لمبا کرنا ہے تو اس کو سیدھا نہیں رکھتے بلکہ آواز کو ذرا ہلاتے ہیں بھائی، یہ ہے ترجیع بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو وہ جو آواز کو تھوڑا سا اس میں ترنم پیدا کرنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے آواز کو موڑتے ہیں اس کو ترجیع کہتے ہیں. خلتا خال یا خالو کے معنی ہے خیال کرنا، گمان کرنا، صوت آواز کو کہتے ہیں. تجاوب، تجاوب یہ جواب سے ہے، جواب سے، تو باب تفاعل ہے اور باب تفاعل کا ایک خاصہ کیا ہے، یہ جانبین سے فعل چاہتا ہے، اس میں جانبین سے فعل ہوتا ہے. تو تجاوب کا معنی ہے باہم ایک دوسرے کو جواب دینا، باہم. جیسے تضارب کا کیا معنی ہے، ضرب کا معنی ہے مارنا، اور تضارب کا معنی ہے باہم ایک دوسرے کو مارنا، یعنی زید عمر کی پٹائی کر رہا ہے تو عمر زید کی کر رہا ہے، تو اس وقت تضارب کہیں گے بھائی. اضعار بھائی، اضعار جمع ہے ذئرن کی بھائی، تو ضا ہے بھائی، ضا ذئرن، اور ذئرن کہتے ہیں وہ عورت جو دوسرے کے بچے کی پرورش کرے، یعنی وہ جو دایا وغیرہ ہے اور جو بچے کی پرورش کرے اور اسے دودھ پلائے. اسی طرح وہ اونٹنی، وہ اونٹنی جو دوسری اونٹنی کے بچے پر مہربان ہو اور اسے دودھ پلائے، اسے دودھ پینے دے، اس کو بھی ذئرن کہتے ہیں. علی ربعین، ربع کہتے ہیں وہ بچہ جو موسم بہار میں پیدا ہو، یہ ربیع سے ہے، ربیع تو موسم بہار میں پیدا ہونے والا بچہ. جبکہ یہاں پر علامہ زوزنی نے ربع کا معنی کیا ہے پہلی مرتبہ جو بچہ پیدا ہو، پہلے حمل سے جو بچہ پیدا ہو، پہلی مرتبہ جو اونٹنی وغیرہ کا پہلا بچہ ہو اس کو ربع کہتے ہیں. اور ردی، ردی جو ہے ردی یہ صفت مشبہ ہے، ردیہ یردا کا معنی ہے ہلاک ہونا، اسی سے صفت مشبہ ہے ردی بھائی. ردی بروزن فاعل، فاعلن، فاعل، جیسے خشین بھائی، خشینن، خشین کا معنی کھردرا، یہ بھی صفت مشبہ ہے. تو اسی طرح یہ ردی را دال اور یا بھائی، تو ردی کا معنی وہ ہلاک ہونے والا، وہ جو ہلاک ہو جائے بھائی، وہ ہے ردی، صفت مشبہ ہے. اور یہاں یہ شعر میں یہ صفت ہے ربع کی، بھائی ربع کی صفت، ربع موصوف اور ردی اس کی صفت، تو ربع ردی کا معنی ہوا ہلاک ہونے والا بچہ، وہ بچہ جو ہلاک ہو گیا ہے، مر گیا ہے. الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ تو شاعر کہتا ہے اذا رجعت فی صوتها خلت صوتها تجاوب اضعار علی ربع ردی. اذا رجعت فی صوتها، جب وہ ترجع کرتی ہے، فی صوتها اپنی آواز میں، جب وہ آواز کو لہراتی ہے، تو خلتا، تو گمان کرے گا، تو یہ سمجھے گا صوتها اس کی آواز کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، تجاوب اضعار علی ربع ردی، تجاوب اضعار علی ربع ردی. میں نے بتایا اضعار جمع ہے کس کی، زئر، اور زئر کسے کہتے ہیں، وہ عورت جو دوسرے کے بچے کی کیا کرے، پرورش کرے، اسے دودھ وغیرہ پلائے، یا اسی طرح وہ اونٹنی جو دوسری کے بچے کی پرورش کرے اس کو دودھ وغیرہ پلائے. لیکن یہاں وہ اونٹنی یا وہ عورت جس کا بچہ ہو وہ مراد ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اس کی آواز کے بارے میں جب وہ ترجیح کرے تو اس کی آواز کے بارے میں تو یوں گمان کرے گا جیسے کہ وہ تجاوب اضعارن، کہ وہ بچوں والیاں جو ہیں ان وہ باہم آپس میں جواب دے رہی ہوں اس کی طرح ہے. توجہ ہے، یہ ذرا مشکل ہے اس کا ترجمہ. تو آوا گمان کرے گا اس کی آواز کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، تجاوب اضعارن، وہ جو بچوں والی اونٹنیاں ہیں وہ باہم ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہیں. کس چیز پر، علی ربع ردی، ایسے بچے پر ردی جو کیا ہو چکا، ہلاک ہو چکا. ردیا یردا کا کیا معنی ہے، ہلاک ہونا، اور اسی سے جو ہلاک ہو جائے وہ کیا ہے، ردی ہے، ردی. تو وہ باہم ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہیں، علی ربع ردی، ایسے بچے پر جو ہلاک ہو چکا ہے. تو باہم جواب دے رہی ہیں یعنی آپس میں رو رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں. بچے کے مرنے پر آپس میں جواب دینے سے کیا مراد ہے، رونا مراد ہے. وہ باندی میری جب وہ گاتی ہے، گلے میں آواز کو لہراتی ہے، ترنم سے پڑتی ہے، تو یوں سمجھے گا جیسے اس کی آواز ان اونٹنیوں کی طرح ہے جو جن کا بچہ مر چکا ہے اور وہ آپس میں رو رہی ہیں، روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہیں. ایک روتی ہے، دوسری بھی ساتھ روتی ہے، تیسری بھی ساتھ روتی ہے. تو یہ ہے رونے میں ایک دوسرے کو جواب دینا. معنی سمجھ میں آیا؟ اور خاص طور پر اس حالت کو ذکر کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ مر گیا ہے تو وہ جو آواز ہوگی اس میں غم ہوگا بھائی، اور غم کے وقت جو آواز ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے بھائی. آپ بھی دیکھتے ہیں جو شخص غمزدہ ہو، دکھ میں مبتلا ہو، وہ جب کوئی آپ کو بات بھی سناتا ہے اس کی باتوں سے کس طرح غم چھلک رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بھائی. اور پھر نیز اس آواز میں نرمی بھی ہوگی بھائی، کہ بچے پر رو رہی ہیں بھائی غم کے ساتھ، تو نرمی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا اس آواز میں. تو اس کو ذکر کیا، تو مراد وہ اونٹنیاں ہیں جن کا بچہ مر چکا ہے اور وہ آپس میں ایک رو رہی ہے تو دوسری بھی اس کو جواب دے رہی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ یا اس سے مراد عورتیں ہیں بھائی، وہ جو بچہ کوئی مر گیا اس پر بین کر رہی ہیں، رو رہی ہیں آپس میں، اور تو ان کی وہ جو آواز ہے ان کی طرح کچھ سمجھے گا. میری یہ باندی جو ہے جب وہ گانا گاتے ہوئے آواز کو گلے میں لہراتی ہے تو تجھے ایسے ہی معلوم ہوگا جیسے عورتیں ہیں وہ آپس میں مل کر رو رہی ہیں کسی بچے کے مرنے پر، کوئی بچہ جو مر چکا ہے اس کے مرنے پر آپس میں رو رہی ہیں، تو یقیناً اس آواز میں بھی بڑی نرمی اور غم ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اذا رجعت فی صوتها خلت صوتها تجاوب اضعار علی ربع ردی، جب وہ لہراتی ہے آواز کو وہ ترنم سے لوٹاتی ہے آواز کو تو اس کے بارے میں تو گمان کرے گا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اونٹنیاں مل کر رو رہی ہیں, یوں ترجمہ کر لیں, تو گمان کرے گا اس کی آواز کے بارے میں کہ اونٹنیاں جو ہیں کسی بچے کے ہلاک ہونے پر آپس میں مل کر رو رہی ہیں, یا تو گمان کرے گا اس کی آواز کے بارے میں کہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو کسی بچے کے ہلاک ہونے پر آپس میں مل کر رو رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ بچے کے ہلاک ہونے پر آپس میں مل کر وہ رو رہی ہیں, ایک دوسرے کے رونے کا جواب دے رہی ہیں. وما زالت شراب الخمور ولذتی وبیعی وانفاقی طریفی ومتلدی. ما زالا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے بھائی, زمانے ہمیشہ کے. تشرابی, تشرابی یہ یا جو آخر میں ہے یہ متکلم کی ہے, اور تشراب بمانے شرب کے ہے, لیکن یہ مصدر کا مبالغے کا وزن ہے بھائی. شرب کا معنی تو ہے پینا مطلقاً, شرب کا معنی پینا, اور یہ جو تشراب یعنی تفعال وزن ہے یہ مصدر کے مبالغے کا وزن ہے. اس وزن پر مبالغے کے لیے مصدر کو لے کر جاتے ہیں, تو شرب کا معنی ہے پینا اور تشراب کا معنی ہے خوب پینا, خوب پینا. تو تشرابی میرا خوب پینا. الخمور جمع ہے خمر کی, شراب بھائی. ولذتی لذت اٹھانا, وبیعی بیع بیچنے کو کہتے ہیں, بیعی میرا بیچنا. وانفاقی انفق ينفق, انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا. طریفی, طریف کہتے ہیں جدید مال, نیا مال, نیا مال جو حاصل ہو. ومتلدی, متلد کہتے ہیں قدیم موروثی مال, یعنی وہ مال جو وراثت میں کسی کو ملا ہو, پرانا اس کے آبا و اجداد کا مال چلا آ رہا ہے, اس کو متلد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متلد کہتے ہیں. اور اسی طرح تلاد کہتے ہیں. تو متلد وہ قدیم موروثی مال, یعنی جو پرانا وراثت میں چلا آ رہا ہے وہ مال جو ہے متلد ہے. اور طریف جو نیا مال خود کمائے, خود جمع کرے, وہ کیا ہے؟ طریف ہے. پرانا متلد کسے کہتے ہیں؟ پرانا موروثی مال. یہ آپ نے زہیر ابن ابی سلمہ کے معلقے میں بھی پڑھا تھا. فاصبح یجری فیہم من تلادکم مغانم شتا من افال مزنم. تو تلادکم, تلاد وہی قدیم موروثی مال, تلاد بھی کہتے ہیں اور متلد بھی کہتے ہیں بھائی. اور یہ سب کے ساتھ متکلم کی یا ملی ہوئی ہے. وما زالت شراب الخمور ولذتی وبیعی وانفاقی طریفی ومتلدی. اور ہمیشہ جو ہے میرا تشراب الخمور, تشرابی یہ یا متکلم کی ہے, تشرابی میرا خوب پینا. کس چیز کو؟ الخمور یہ مفعول ہے بھائی مصدر کے لیے. اور ہمیشہ میرا شراب کو خوب پینا. ولذتی اور ہمیشہ میرا لذت اٹھانا, لذت حاصل کرنا. وبیعی اور ہمیشہ میرا بیچنا, یعنی نفیس اور اعلی چیزوں کو بیچنا اور خرچ کرنا. وانفاقی اور ہمیشہ میرا جو خرچ کرنا ہے, کس چیز کو خرچ کرنا؟ طریفی یہ مفعول ہے انفاق کے لیے. طریفی میرا جدید مال جو ہے. ومتلدی اور میرا جو قدیم موروثی مال ہے. آگے یہ مازالہ کی خبر آ رہی ہے. الا انتہا متن العاشی, یہ جاری رہا یہاں تک کہ سارے قبیلے نے مجھے چھوڑ دیا. آگے جواب آ رہا ہے اگلے شعر میں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وما زالا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے, یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر. تو یہ تشراب الخمور, تشرابی یہ ہے اس کا اسم, اور اسی پر عطف ہے لذتی کا بھی, اسی پر عطف ہے بیعی بھی, اور اسی پر عطف ہے انفاقی بھی, اور انفاق کے لیے آگے طریفی و متلدی، یہ کیا ہیں؟ مفعول ہیں بھائی. اور وما زالت اشراب القمور ولذتی وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدي، اور ہمیشہ میرا شراب کو خوب پینا اور لذتیں حاصل کرنا، وبيعي اور میرا بیچنا یعنی عمدہ اور نفیس چیزوں کو بیچنا، وانفاقي اور میرا خرچ کرنا، کس چیز کو خرچ کرنا؟ طریفی و متلدی، میرے نئے مال کو اور میرے قدیم موروثی مال کو، یعنی یہ ہمیشہ جاری رہا. الا ان تحامتنی، تحامہ کے معنی ہے چھوڑ دینا، تحامتنی مجھے چھوڑ دیا، العشیرت، عشیرہ کہتے ہیں قبیلے والے خاندان والے، یہ فاعل ہے تحامت کا، مجھے چھوڑ دیا، العشیرت کس نے؟ میرے خاندان والوں نے، کلوہا سب کے سب نے، وہ افرت، افراد یفریدو کا معنی اکیلا اور تنہا ہونا، افراد اسی سے مصدر ہے، بعیر، بعیر وہ اونٹ جو بڑا ہو جائے سواری اور بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے اس کو بعیر کہتے ہیں. المعبد، معبد کہتے ہیں خارشی اونٹ، وہ اونٹ جس کو خارش کا مرض ہو، اور معبد اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر قطران ایک دوائی ہے وہ اس کے سارے جسم پر ملی جاتی ہے کالے رنگ کی، جیسے یہ تارکول ہے نا جس سے سڑک بنتی ہے جس کو آپ لک کہتے ہیں، یہ لک کی طرح کی کالے رنگ کی کوئی دوائی ہوتی ہے، کسی اونٹ کو خارش کا مرض لاحق ہو جائے تو اس کے پورے بدن پر وہ دوائی کالے رنگ کی ملی جاتی ہے. تو وہ دیکھو اس پوری دوائی نے کیا کر لیا، اس اونٹ کو مغلوب کر لیا. تو محبت کا معنی بھی ہے مغلوب، اس پر غالب آ گئی وہ دوائی، سارے جسم پر آ گئی. اور اس دوائی کا نام ہے قطیران بھائی، قاف دو نقطوں والا، پوزوا اور را الف نون، قطیران. تو وہ اونٹ جس پر قطیران لگائی جائے وہ ہے بعیر محبت، توجہ ہے، وہ اونٹ جس کے بدن پر کیا لگائی جائے، قطیران لگائی جائے، اس کو بعیر محبت کہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے قطیران تو خارشی اونٹ پر لگائی جاتی ہے، اس لیے بعیر محبت کا کیا ترجمہ کیا، خارشی اونٹ، وہ اونٹ جس کو خارش کا مرض ہو بھائی. تو شاعر کہتا ہے الا ان تحامتنی العشیرۃ کلھا، یہاں تک کہ الگ ہو گیا مجھ سے سارا کا سارا خاندان، سارا کا سارا قبیلہ، وافردت اور میں تنہا کر دیا گیا، افراد البعیر المعبدی، جس طرح خارشی اونٹ جو ہے اس کو جدا کیا جاتا ہے، جس طرح خارشی اونٹ کو باقی سارے اونٹوں کے ریوڑ سے الگ رکھتے ہیں تاکہ کہیں اور اونٹوں کو بھی یہ مرض نہ لگ جائے، تو جیسے اس اونٹ کو بالکل الگ کر دیتے ہیں، اسی طرح میرے قبیلے والوں نے دیکھا کہ میں تو شراب پینے پلانے میں لگا ہوا ہوں، لذتوں میں مشغول ہوں، اپنا مال جو ہے میں خرچ کر رہا ہوں، تو قبیلے والے سمجھاتے رہے، اور جب دیکھا کہ یہ تو باز ہی نہیں آتا تو سارے قبیلے والے آہستہ آہستہ مجھ سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. اب دیکھو دونوں اشعار کو ملاؤ بھائی، اور یہ جو الا ان تحامتنی یہ مازالہ کی خبر ہے. اب دیکھیے ترجمہ بھائی دونوں اشعار کا، وما زالت اشراب القمور ولذتی وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدي الى ان تحامتني العشيره كلها وافردت افراد البعير المعبدي، اور ہمیشہ میرا شراب کو پینا اور لذتیں حاصل کرنا اور میرا چیزوں کو بیچنا اور نئے اور قدیم موروثی مال کو خرچ کرنا جاری رہا، الا ان تحامتنی العشیرت کلھا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا مجھے میرے سارے خاندان والوں نے اور میں اسی طرح اکیلا اور تنہا کر دیا گیا جس طرح کے خارشی اونٹ کو تنہا کیا جاتا ہے. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد. بني غبراء، غبراء زمین کو کہتے ہیں بھائی، اور یہ غبار سے ہے، غبار سے، چونکہ زمین پر بھی گرد و غبار اور مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اسی کا نام کیا ہو گیا، غبراء بھائی، غبراء. اور بنی غبرہ زمین کے بیٹے. تو بنو غبرہ یا بنی غبرہ یہ فقراء اور مفلس اور غریب لوگوں کو کہتے ہیں بھائی، کیونکہ یہ بھی گویا صرف اس زمین کے گرد و غبار اور مٹی وغیرہ ہی ان کے پاس ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو غریب فقراء کو کیا کہتے ہیں؟ بنو غبرہ کہتے ہیں. لا ینکروننی، انکرا ینکرو کے معنی ہے انکار کرنا، اجنبی سمجھنا. ولا اہل ہذا کا، اہل ہذا کا توجہ ہے بھائی، آپ جانتے ہیں اس میں اشارہ، تو اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے ہذا، اور بعید کے لیے ہے ذالکا، اور متوسط کے لیے ہے ذاکا. ہذا، ذاکا اور ذالکا. اور یہ جو ہذا ہے اس میں یہ جو ہا ہے یہ اس میں اشارہ نہیں، یہ تنبیہ کے لیے ہے، دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، اور زا جو ہے یہ ہے اس میں اشارہ. تو یہ زا پر اکثر یہ ہا داخل کرتے ہیں تنبیہ کی. اور ذالکا جو ہے، ذالکا جس میں درمیان میں لام آ گیا، اس پر کبھی بھی یہ ہائے تنبیہ داخل نہیں کرتے، جبکہ زا کا جو ہے اس پر بھی کبھی یہ ہائے تنبیہ داخل کرتے ہیں، لیکن پورے کلام عرب میں یہ نہایت قلیل ایسا ہوا ہے کہ ذاکا پر یہ ہا تنبیہ کی داخل کر دی جائے. اور انہی میں سے ایک یہ مقام ہے جہاں طرفۃ ابن العبد نے ذاکا جو اس میں اشارہ ہے اس پر ہا تنبیہ کی داخل کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب طراف کہتے ہیں چمڑے کا جو خیمہ ہو اس کو طراف کہتے ہیں. طراف چمڑے کا جو خیمہ ہو، اور چمڑے کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ صرف مالدار اور خوشحال لوگ ہی لگا سکتے تھے، عام غربا وغیرہ یہ نہیں لگا سکتے تھے. تو یہ مالداروں کی علامت تھی، یوں کہ یہ چمڑے کا خیمہ کس کی علامت تھی؟ مالداروں اور خوشحال لوگوں کی. الممدد، ممدد لمبا کیا ہوا، پھیلایا ہوا. شاعر کہتا ہے رأیت بنی غبرا لا ینکروننی ولا اہل ھذا کالطراف الممدد، کہ میں دیکھتا ہوں بنی غبرا کہ جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں، لا ینکروننی وہ مجھے اجنبی نہیں سمجھتے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہوں اور ان پر خرچ کرتا ہوں. تو غریب فقراء جو ہیں وہ مجھے اجنبی نہیں سمجھتے. ولا اہل ھذا کالطراف الممدد، اور نہ وہ لوگ جو ایسے چمڑوں کے خیموں والے ہیں جو خوب پھیلے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھائی جو ایسے چمڑوں کے خیموں والے ہیں کہ جن کے خیمے خوب پھیلے ہوئے ہیں، یعنی بڑے ہیں، وسیع ہیں. توجہ ہے، اہل ہے مضاف اور یہ زا کا کیا ہے؟ مضافون الیہ. اور یہ جو طراف ہے یہ زا کا اس میں اشارہ سے یا تو بدل ہے یا اسے عطف بیان ہے، اور بدل اور عطف بیان کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہ یا معطوفن علیہ کا ہو. اور الممدد یہ صفت ہے طراف کی، چمڑے کا ایسا خیمہ جو پھیلا ہوا ہو، خوب وسیع ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ھذا کا ترجمے میں اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل ذاکا ان چیزوں والے، اور ان چیزوں سے کیا مراد ہے؟ چمڑے کے خیمے، وسیع چمڑے کے خیمے مراد ہیں، تو وہ آگے خود ذکر ہو رہے ہیں، تو ذاکا کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. شاعر کہتا ہے کہ میرے خاندان والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، غریب مسکین لوگ وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں کیونکہ میں ان پر خرچ کرتا ہوں، وہ مجھے اجنبی نہیں سمجھتے. اور اسی طرح جو پھیلے ہوئے وسیع چمڑوں کے خیموں والے لوگ ہیں وہ بھی میرے اجنبی نہیں سمجھتے، وہ بھی میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں، میں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ تعلق رکھنے کو اپنے لیے باعث باعث فخر سمجھتے ہیں، خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، کیونکہ میں بڑا عظیم انسان ہوں، بڑے عظیم خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو اگر میرے خاندان والوں نے، اگر میرے قبیلے والوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، غریب اور مسکین لوگ اور مالدار لوگ، خیموں والے کون ہیں؟ مالدار، غریب اور مسکین اور مالدار لوگ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، غریب لوگ جو ہیں اس لیے کیونکہ میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور مالدار لوگ اس لیے کہ میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بیٹھنے کو خوشی کا باعث سمجھتے ہیں۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔